أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اور تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ہمیں بتا دیا کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ، بہترین اگزامپل، بہترین زندگی جس کی ہم اتباع کریں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ انسان کی زندگی میں مختلف رولز ہوتے ہیں، مختلف زاویے ہوتے ہیں۔ ایک ہی انسان ایک وقت میں کسی کمپنی کا نوکر بھی ہوتا ہے، اپنے گھر میں باپ بھی ہوتا ہے، اپنے گھر میں شوہر بھی ہوتا ہے، کسی ماں کا بیٹا بھی ہوتا ہے، انسان اپنے دوستوں کا دوست بھی ہوتا ہے۔ تو ہر بندے کی زندگی کے بہت مختلف سارے رخ ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ جو ہے وہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے، آپ کی زندگی کو قریب سے دیکھا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو ہے ہر زاویے سے ایک کامیاب زندگی ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے آپ کے بارے میں فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ کے جیسا جو ہے وہ کسی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِي، آپ کے جیسا جو ہے وہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور آپ کے جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ اس طرح عیبوں سے پاک تخلیق کیے گئے جیسا کہ آپ کی مرضی سے آپ کو تخلیق دیا گیا ہو۔ تو آپ کی مبارک زندگی جو ہے وہ ہر زاویے سے ایک کامیاب زندگی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں زاویے زیادہ تھے، عام انسان کی زندگی میں چند زاویے، آپ کی مبارک زندگی میں زاویے زیادہ تھے۔ آپ ایک استاد بھی تھے، ایک معلم بھی تھے، ایک روحانی پیشوا بھی تھے، آپ ایک بادشاہ بھی تھے، آپ ایک والد بھی تھے، آپ ایک شوہر بھی تھے۔ تو جس بھی زاویے سے اس مبارک زندگی کو دیکھا جائے، یہ مبارک زندگی ایک کامیاب زندگی، ایک مشعل راہ ہے۔ چنانچہ آپ کی زندگی کا ایک زاویہ یہ تھا کہ آپ معلم تھے، استاد تھے، اور آپ نے خود بھی فرمایا کہ مجھے ایک معلم بنا کے اس دنیا میں بھیجا گیا۔ تو اس زاویے سے اگر دیکھا جائے تو بھی سب سے کامیاب زندگی۔ کامیاب استاد ہوتا کون ہے؟ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جس طرح درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے۔ جس کے شاگرد کامیاب، اس کا مطلب ہے کہ وہ استاد بھی کامیاب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک کافر نے، آپ کی زندگی بھی تو نہیں، مگر ایک کافر نے ایک کتاب لکھی، تاریخ انسانیت کے سب سے کامیاب شخصیات، دا موسٹ انفلوئنشل پیپل ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ، مائیکل ہارٹ نامی ایک شخص تھا، اس نے یہ کتاب لکھی اور تاریخ کے 100 سب سے کامیاب اشخاص کا نام لکھا۔ اس میں اس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ سب سے اوپر رکھا، کہ یہ سب سے کامیاب ترین انسان کی تاریخ میں انسان ہے. تو آپ کا نام تو انہوں نے سب سے اوپر رکھا، مگر آپ کے شاگرد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کامیاب ترین انسانوں کی فہرست میں موجود تھے. تو پتہ چلا کہ استاد بھی کامیاب ترین انسان تھا اور شاگرد جو تھا وہ بھی کامیاب ترین انسان تھا. تو سب سے زیادہ کامیاب استاد وہ ہوتا ہے کہ جس کے شاگرد بھی کامیاب ہوتے ہیں. اسی طرح ایک کافر ہسٹورین ہے، مورخ ہے، اس کا نام گبن ہے، اور گبن اپنی تاریخ کی کتاب میں لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر کے آنے سے پہلے یہ جو جزیرہ عرب تھا وہ تاریخیوں میں ڈوبا ہوا تھا. تو تاریخیوں کے اندر ڈوبا ہوا تھا، اتنا یہ جزیرہ عرب میں جو ہے وہ تاریخی تھی، اتنی زیادہ ان لوگوں کے اندر جو ہے وہ جاہلیت تھی، اتنی زیادہ ان لوگوں کے اندر سولائزیشن سے وہ دور تھے. تو اس نے یہ لکھا. پھر وہی لکھتا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے اور وہ پیغمبر بنے تو یہی جزیرہ عرب اٹ بیکیم اے نرسری آف دا ہیروز، یہ جزیرہ عرب جو ہے وہ ہیروؤں کی ایک نرسری بن گئی. ایک کے بعد ایک ان کا شاگرد جو ہے وہ تاریخ کا ایک بڑا اہم شخصیت بن گئی. تو پتہ چلا کہ مسلمان نہیں، ہم تو محبت رکھتے ہیں اپنے نبی سے، تو ہم تو تعریفیں کرتے ہیں، مگر آپ کے کامل استاد ہونے کی تعریف وہ بہترین بڑے بڑے مورخین نے بھی کی کہ جی آپ جیسا استاد جو ہے اس کائنات میں آیا ہی نہیں. اس لیے یہی مائیکل ہارٹ کہتا ہے کہ جی میں نے مسلمانوں کے پیغمبر کو سب سے اوپر رکھا اس لیے کہ میں اس بات کا شاہد ہوں. آپ کی زندگی مطالعہ کی اور تاریخ کے سارے بڑوں کی زندگی مطالعہ کی، جتنی کامیابی سے آپ دونوں طرح سے دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے آپ کامیاب تھے، ایسا مجھے کوئی اور نظر ہی نہیں آیا. تو آپ کی زندگی کو، مبارک زندگی کو اگر اس زاویے سے دیکھا جائے کہ آپ استاد تھے تو بہترین کامیاب ترین زندگی تھی. اور ایک چیز، جتنے بھی استاد ہوتے ہیں انہوں نے کبھی نہ کبھی تو تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ امی تھے، آپ نے تعلیم ہی کوئی نہیں حاصل کی، کسی کے سامنے شاگردی ہی نہیں تھی اور دنیا کے بہترین معلم بن گئے. حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن فطرت کے شاہد و مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے مگر انسانیت کے بہترین ترین معلم تھے. اس زاویے سے دیکھا جائے تو کامیاب زندگی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں آپ کی زندگی کے ایک زاویہ یہ تھا کہ آپ بادشاہ وقت تھے، اپنے وقت کے بادشاہ تھے، سیکولر لیول پہ بادشاہ تھے، یعنی اس طرح سے بادشاہ تھے جیسے عام بادشاہ ہوتے ہیں. تو صرف دینی اعتبار سے ایک روحانی پیشوا نہیں بلکہ ایک ملک کے، ایک سلطنت کے بادشاہ تھے. اور اس بادشاہت کے اگر زاویے سے دیکھا جائے تو بھی کامیاب ترین زندگی تھی. آج کے اس دور کے اندر کامیاب بادشاہ اس کو کہتے ہیں، یہ ماڈرن ڈیموکریسی کا دور ہے، اس میں کامیاب بادشاہ اس کو کہتے ہیں کہ رعایا میں سے اگر 50-20 سے زیادہ لوگ اگر اس سے مطمئن ہیں، اس کو اچھا سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کامیاب بادشاہ. اور آج کے یہ جو پولیٹیکل اینالسٹ ہوتے ہیں نا، جو سیاست کے اوپر خوب سوچ رکھتے ہیں، گہرائی رکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جی بادشاہ ایک مرتبہ بادشاہ بن جاتا ہے نا، پریزیڈنٹ ایک مرتبہ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے، تو پریزیڈنٹ بننے کے بعد جو ہے کیونکہ وہ ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتا اس لیے اس کی ریٹنگ کم ہو جاتی ہے. تو گو کہ پہلے وہ زیادہ مشہور ہوتا ہے مگر اس کی ریٹنگ پریزیڈنٹ بننے کے بعد جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو آج کے یہ پولیٹیکل اینالسٹ کہتے ہیں یہ انکمبنسی فیکٹر ہے کہ جب بھی انسان، کوئی بھی انسان ہوگا، وہ جب بھی بادشاہ بن جائے گا اس کے بعد بادشاہ بننے سے پہلے جتنا وہ مشہور ہوگا بادشاہ بننے کے بعد کم مشہور ہو جائے گا. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں کہ آپ بادشاہ بن گئے، فتح مکہ بھی ہو گیا، آپ کی زندگی کا آخری وقت تھا، مختلف عرب کے علاقے جو ہیں وہ اسلامی سلطنت میں آ گئے، آخری وقت تھا، آپ نے اپنے تمام رعایا کو سامنے کھڑے رکھ کے کہا کہ بتاؤ بھائی جس کام کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا تھا کیا میں نے وہ کام کر لیا؟ سارے کے سارے 100% نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ نے وہ کام کا حق ادا کر دیا۔ تو کوئی ایسا بادشاہ نہیں کہ پورے 100% رعایا کہے کہ ہاں جی آپ سے ہم خوش ہیں۔ آج تو کہتے ہیں جی 50% بھی خوش نہ تو وہ بادشاہ بڑا کامیاب۔ تو اچھا بادشاہ وہ ہے کہ جس سے لوگ خوش ہوں، اور آج کے زمانے میں اچھے بادشاہ اس کو کہتے ہیں جو امیروں کا بادشاہ نہیں، امیر اور غریب دونوں میں کوئی تفریق نہ کرے۔ اس لیے بادشاہ اور جو بڑے بڑے پولیٹیکل لوگ، سیاسی لوگ ہوتے ہیں، وہ میک شور کرتے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے وہ لوگوں میں یہ مشہور ہو جائے کہ ہمارا غریبوں سے بھی تعلق ہے۔ اس لیے جب وہ غریبوں کے قریب جاتے ہیں تو فوٹو کھنچواتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ جی صرف امیروں کے نہیں غریبوں کے بھی ہیں، کیونکہ عام تاثر یہ ہے کہ اچھا بادشاہ وہ ہوگا یا اچھا بڑا پولیٹیکل آدمی وہ ہوگا جس کا غریبوں کے ساتھ ربط ہے۔ تو یہ ایک ظاہری ربط ہوتا ہے، آج کا جو سربراہ ہے اس کا کوئی تعلق غریبوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے۔ اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں غریبوں کے ساتھ اتنا تعلق، اتنی محبت، آپ کے اصحاب صفہ سارے غریب فاقے کرتے تھے، آپ ان کے ساتھ فاقے کرتے تھے۔ آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ مجھے مسکین بنا اور میری زندگی مسکینوں کے ساتھ گزرے، اور اے اللہ آخرت میں مجھے مسکینوں کے ساتھ تو زندہ فرما۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکینوں سے یوں محبت کرتے تھے۔ ایک بوڑھی مسکین مفلس عورت نے آپ سے کہا کہ میرے گھر بھی کبھی آ جایا کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس بوڑھی کے یہاں چلے گئے جمعے کی نماز کے بعد، اور آپ نے اس نے جو کچھ تھوڑا بہت دیا کھانے کو تو کھایا، بڑی اس کی تعریف کی، اس کو بڑا اچھا لگا کہ اللہ کے نبی میرے گھر پہ آئے ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں۔ میں نے کہا آ جاؤ میرے گھر پہ، تو آ گئے۔ پھر اس نے دل کی خواہش ظاہر کی، اللہ کے نبی کیا آپ ہر جمعے میرے گھر آ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہر جمعے میں تمہارے گھر آؤں۔ چنانچہ زندگی کے آخری کئی سال آپ ہر جمعے اس بڑھیا کے گھر جاتے، صرف اتنا نہیں بلکہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے وصیت کی کہ جی اب میں اس بڑھیا کے گھر جاتا ہوں اور میں اس دنیا سے جب پردہ چٹ فرما لوں یا جب میں اس دنیا سے چلے جاؤں تو ابو بکر جو ہے وہ میری جگہ اس بڑھیا کے گھر جایا کریں گے۔ اللہ تو اس زاویے سے دیکھا جائے تو کامیاب بادشاہ۔ آج کے پولیٹیکل اینالسٹ کہتے ہیں جی کامیاب بادشاہ وہ ہوتا ہے جو اپنے ملک کے لیے تو اچھا ہو، دنیا کے دوسرے ملکوں کے لیے بھی اچھا ہو۔ ایسے بندے کو ورلڈ لیڈر کہا جاتا ہے، یہ دنیا کا بادشاہ ہے، یہ دنیا کا بڑا لیڈر ہے۔ اس کے ذہن میں جو ہے وہ اپنا ملک کا صرف خیال نہیں، دوسرے کے ملکوں کا بھی خیال ہے۔ تو پوری دنیا میں اچھا لیڈر اس کو کہا جاتا ہے جو ورلڈ لیڈر ہو، جو ورلڈ پیس چاہتا ہو، پوری دنیا میں امن چاہتا ہو۔ اس زاویے سے دیکھیں تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مثال ہے، سارے بادشاہوں کے لیے مثال ہے۔ چنانچہ آپ جو ہیں بادشاہ بن کے مکہ مکرمہ میں آئے، فتح مکہ کے دن، وہ لوگ جو آپ کے جانی دشمن تھے، جنہوں نے آپ کے اتنے محبوب صحابہ کرام رشتہ داروں کو قتل کیا، شہید کیا، زیادتیاں کی، دین کے اندر رکاوٹ ڈالی، آپ نے کہا کہ نہیں لڑائی ختم۔ فرمایا لا تصریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی گناہ نہیں، سب کو معاف کیا، لڑائی ختم کرو۔ امن کا پیغام کے جو مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ملتی ہے، مثال تاریخ انسانیت میں نہیں ہوگی۔ تو اگر اچھا بادشاہ وہ ہے جو کہ ایک ورلڈ لیڈر ہوتا ہے اور ورلڈ پیس چاہتا ہے، اس زاویے سے دیکھا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ایک اپنی مثال آپ ہے۔ تو اچھے معلم ہونے کی حیثیت سے آپ بہترین مثال، اچھے بادشاہ ہونے کی حیثیت سے بہترین مثال۔ اسی طرح اچھے شوہر ہونے کی حیثیت سے بھی بہترین مثال. اچھا شوہر کون ہوتا ہے؟ اچھا شوہر وہ ہے کہ جس کی بیوی اس سے بہت خوش ہو، ہر وقت خوش ہو. اس لیے ہم میں سے تو کوئی بھی اچھا شوہر نہیں ہے، مگر بہرحال اچھا شوہر وہ ہوتا ہے جس کی بیوی ہر وقت اس سے خوش ہو. مگر سچی بات یہ کہ اچھا شوہر وہ ہوتا ہے کہ جس کی بیوی اسے ہر وقت خوش ہو اور ہر حال میں خوش ہو. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ ہر حال میں خوش ہونا، فاقے بھی چل رہے ہوں اور محبت کا لیول کم نہ ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر زبردست ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی دو دن ایسے نہیں گزرے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کے گھر میں چولہا جلے ہوئے کئی مرتبہ اتنے دن گزر جاتے کہ چولہے کے اندر گھاس اگاتی ہے. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم سب جو ہیں کئی مرتبہ اتنے دن گزر جاتے کہ صرف دو چیزوں پہ گزارا ہوتا، دو کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا، ایک کھجور ہوتی اور دوسرا پانی ہوتا، اور پانی اور کھجور پہ کئی کئی درجنوں دن گزر جاتے، کئی کئی مہینے گزر جاتے. تو اس طرح کی معاشی صورتحال، مگر بیوی کی محبت کا عالم دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جوش محبت میں آ کے کہتی ہیں، اے زلیخا تو نے یوسف کو دیکھا، تو نے اپنی انگلیاں کٹوا دیں، اگر تو میرے محبوب کو دیکھتا تو تو اپنا دل کٹوا دیتا، کٹوا دیتی. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، عائشہ تو مجھے اس طرح مرغوب ہے جیسے مکھن اور کھجور کو ملا کے کھانا مرغوب ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آگے سے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے اس طرح مرغوب ہیں جیسے مکھن اور شہد کو ملا کے کھانا مرغوب ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرا جواب میرے جواب سے بہت بہتر ہے. تو بہترین شوہر وہ جس کی بیوی کے دل میں اتنی زیادہ محبت اور اس کے دل میں اتنی عزت ہو کہ ہر حال میں اس کی محبت میں کوئی کمی نہ آئے. اس زاویے سے دیکھیں تو کامیاب شوہر، تو کامیاب معلم اور کامیاب بادشاہ اور کامیاب شوہر اور کامیاب والد. کامیاب والد کون سا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کامیاب والد ہو جس کی اولاد سے محبت کرے. یہ تو آج کے زمانے میں بھی اولاد مل جائے گی جو والدین سے محبت کرتی ہے، مگر کامیاب والد وہ ہے جس کی اولاد اپنے والد کی منشا کو سمجھے، آنکھ کے اشارے کو سمجھے. ایسی اولاد کم ہوتی ہے، اور آج تو اولاد کے شکوے بہت زیادہ ہیں، اولاد کی نافرمانی بھی بہت زیادہ، اولاد کی سرکشی بھی بہت زیادہ. مگر والد ہونے کے اعتبار سے بھی کامیاب ترین زندگی جب اولاد والدین کی منشا کو سمجھے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کامیاب والد ہے. صحابہ کرام مسجد نبی میں تشریف فرماتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال پوچھا کہ جی بتاؤ کون دنیا کی سب سے اچھی عورت ہوتی ہے؟ کسی نے کہا کہ جی سب سے اچھی عورت وہ جو خاوند کی بڑی فرما بردار ہو. کسی صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے نبی سب سے اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو بہت نمازیں پڑھے. کسی نے کہا جو بہت صدقہ کرے. کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی جواب دیا. اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اللہ کے نبی مجھے ذرا گھر جانا ہے، میں ابھی واپس حاضر ہوتا ہوں. اور گھر بھی مسجد نبی کے بالکل برابر میں تھا. تو آپ تشریف لے گئے گھر میں، جس کام سے بھی تشریف لے گئے تھے. گھر میں داخل ہوئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کو نظر آئیں، تو انہوں نے کہا فاطمہ تمہیں پتا ہے کہ اس وقت مسجد نبی میں کیا بات ہو رہی ہے؟ انہوں نے پوچھا کیا بات ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے ہم سب سے سوال پوچھا ہے کہ بتاؤ سب سے زیادہ اچھی عورت کون سی ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میرا جواب ہے، سب سے اچھی عورت میں بتاؤں کون سی ہے؟ سب سے اچھی عورت وہ ہے جو خود کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ جواب سنا اور وہ مسجد نبی میں واپس تشریف لے گئے. جیسے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کی جو لخت جگر ہے، آپ کی جو بیٹی ہے، اس نے بھی آپ کے سوال کا ایک جواب دیا ہے. انہوں نے پوچھا ہاں کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جس کو کوئی نامحرم نہ دیکھے اور وہ بھی کسی نامحرم کو نہ دیکھے. نبی علیہ السلام نے یہ جواب سنا تو دل اتنا خوش ہوا, آپ نے کہا یہ فاطمہ جو ہے یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو والد کی منشا کو پہچان جب لے اولاد, اس کا مطلب ہے کہ یہ کامیاب والد ہے. مگر اس سے بھی بڑھ کے ایک کامیابی تھی والد ہونے کی حیثیت سے, انوکھی محبت تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی. آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی محبت اتنی زیادہ کہ آپ کی محبت میں وہ صدمہ برداشت نہ کر سکی, 6 مہینے کے اندر اندر وہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئی. تو اگر اس زاویے سے دیکھا جائے تو بھی کامیاب زندگی, جس زاویے سے دیکھیں گے کامیاب زندگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زاویہ زندگی کا جو ہے وہ روحانی پیشوا ہونے کے اعتبار سے ہے کہ آپ صحابہ کرام کے روحانی پیشوا. کامیاب روحانی پیشوا کون ہوتا ہے؟ کامیاب روحانی پیشوا وہ جو اپنے متعلقین کو عمل پر بھی کھڑا کر دے, اخلاص پر بھی کھڑا کر دے, عمل بھی ڈال دے اخلاص بھی ڈال دے, اور یہ دونوں چیزیں صحابہ کرام میں موجود. آپ کے متعلقین عمل کی بھی بہترین مثال, اخلاص کی بھی بہترین مثال. چنانچہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اکثر صحابہ کرام 90-95% صحابہ کرام 7 دن کے اندر اندر قرآن پاک مکمل فرمایا کرتے تھے. آدھے سے زیادہ صحابہ کرام 3 دن میں قرآن پاک مکمل فرماتے تھے, اتنا زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. تو کتنا عمل ہوگا کہ پورا پورا شہر جو ہے وہ 7 دن میں اگر قرآن پاک مکمل کرتا ہو تو کیا عمل کا لیول ہوگا. اور محدثین نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر رات تہجد کے وقت اگر کوئی شخص باہر نکلتا تو ہر گھر میں سے ایسے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آتی جیسے مکھیوں کی بھن بنانے کی آواز آتی تھی. تو مدینہ منورہ کی راتیں یہ عبادت کی راتیں تھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں. تو عمل پہ کھڑا کر دیا تھا, اور عمل کا جذبہ ایسا کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. چنانچہ صحابہ کرام ایک جنگ کے لیے تشریف لے گئے, دوسرے دن صبح جنگ ہونی تھی. 2 صحابی تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ تھے ایک حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ. دونوں آپس میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں کو یاد آیا کہ جی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ آپ دعا کریں اور میں آمین کہتا ہوں, پھر میں دعا کروں گا, آپ آمین کہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ کے راستے میں وہ قبول ہوتی ہیں. تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں, آپ آمین کہیے گا, پھر آپ دعا کریں گے تو میں آمین کہوں گا. تو انہوں نے دعا کی, اللہ کل دشمن سے مقابلہ ہے, کل جب مقابلہ ہو دشمن مجھ پر وار کرے, میں دشمن پر وار کروں اور میں اس کے ساتھ یہ جنگ کروں, اور اے اللہ تو مجھے اتنی طاقت دینا کہ میں اس پہ ایسا وار کروں کہ میں اس کے سر کو الگ کر دوں. تو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ انہوں نے کہا آمین. پھر انہوں نے کہا اب آپ دعا کریں. تو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ انہوں نے دعا کی, انہوں نے کہا اے اللہ کل جب دشمن سے مقابلہ ہو تو آپ مجھے موقع دیجئے گا کہ میں دشمن سے لڑوں, میں اس پہ وار کروں وہ مجھ پہ وار کرے, پھر میں اس پہ وار کروں وہ مجھ پہ وار کرے. اے اللہ ایسا کر دیجئے گا کہ وہ مجھ پر ایسا وار کرے کہ میری جان آپ کے راستے میں نکل جائے, اور وہ میری آنکھوں کو اور میرے ناک کو بھی نکال لے, اور میں آپ کے سامنے اس حال میں پیش کروں اور میں آپ سے کہہ سکوں کہ اے اللہ آپ کی محبت نے میں نے اپنی جان بھی قربان کر دی. یہ جو جذبہ ہے اتنی محبت الہی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روحانی پیشوا ہے وہ کامیاب ہے, اس نے عمل پہ کھڑا کر دیا ہے. تو کامیاب روحانی پیشوا وہ جس کے متعلقین عمل پہ بھی کھڑے ہوں اور اخلاص پہ بھی کھڑے ہوں, عمل بھی کرتے ہوں اور عمل بھی خالصتاً اللہ کے لیے کرتے ہوں. اور خالص عمل جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ عمل ہے جو چھپا کے کیا جاتا ہے, جس کے اندر کسی بھی مخلوق سے تعریف کی امید نہ ہو. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا, آپ کے دور خلافت میں آپ نے لسٹیں بنوائی ہوئی تھی, جو بھی بیوہ معذور بوڑھی عورتیں ہیں ان کی خدمت کے لیے لوگوں کو لگایا جاتا تھا اور لوگوں سے والنٹیئر کروایا جاتا تھا کہ جو بھی یہ رضاکارانہ طور پہ بوڑھی عورتوں کو, بیوہ عورتوں کو, کمزور نادار معذور عورتوں کی مدد کرنا چاہے تو وہ کر سکے, لسٹ بنتی تھی. ان لسٹوں میں ان بیواؤں کا, ان بوڑھوں کا نام لکھا جاتا تھا اور آگے اس بندے کا نام لکھ دیا جاتا تھا جو خدمت پہ متعین ہوتا تھا. تو لوگ اپنے اپنے نام لکھ دیتے تھے کہ جی میں فلاں کی کروں گا, میں فلاں کی خدمت کروں گا, میں فلاں کی خدمت کروں گا. وہ لسٹ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھا کے دیکھی اور انہوں نے دیکھا کہ اس پوری لسٹ کے اندر جو ہے وہ سب کے نام کے سارے معذور جو لوگ تھے ان کے ناموں کے آگے کسی نہ کسی نے ذمہ داری لی ہوئی تھی. ایک بوڑھی عورت تھی, اس کے نام کے آگے کسی کا نام لکھا ہوا نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اس بوڑھی عورت کی خدمت میں کروں گا اور اپنا نام بھی نہیں لکھا کہ ایسا نہ ہو ریاکاری اور لوگ دیکھیں گے, وہ کہیں گے دیکھیں جی عمر رضی اللہ عنہ بھی کسی بوڑھی کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں. تو اس تعریف حاصل کرنے سے بچنے کے لیے آپ نے اپنا نام اس پہ نہیں لکھا اور دوسرے دن فجر کی نماز پڑھتے ہی آپ اس بوڑھی عورت کے پاس چلے گئے. دروازہ کٹکھٹایا, اندر سے بڑھیا کا آواز آئی, پوچھا جی کون ہے؟ انہوں نے کہا جی خادم آیا ہے آپ کی خدمت کرنے کے لیے, یہ بھی نہیں بتایا کہ عمر ہوں. فرمایا خادم آیا ہے آپ کے گھر کی خدمت کرنے کے لیے. آگے سے عورت نے کہا, بوڑھی عورت نے کہا کہ جی خادم تو خدمت کر کے چلے گیا ہے, آپ کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں بھی بات آئی کہ اچھا وہاں پہ نام لکھا نہیں ہے, کوئی اور ایسا مخلص ہے جو خدمت کر کے جاتا ہے اور اس نے نام لکھا نہیں ہے. تو ان کے دل میں آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح نہ کہ کون ہے یہ. اگلے دن آپ تہجد کی نماز میں ہی تشریف لے گئے, پھر جا کے بوڑھی عورت کے دروازے پہ کھٹکھٹایا کہ جی خادم آیا ہے خدمت کرنے کے لیے. بوڑھی عورت نے کہا جی خادم تو خدمت کر کے چلے گیا, آپ کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ نے سوچا کہ یہ ایسے وقتوں پہ آتا ہے جب کسی کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ جی اس نے خدمت کی ہے, ایسے چھپ کے آتا ہے. تو آپ بھی عمر رضی اللہ عنہ, تو آپ نے کہا میں معلوم کر کے رہوں گا کہ یہ ہے کون. اگلے دن عشاء کی نماز کے بعد ہی آپ اس عورت کی, اس بوڑھی عورت کے گھر کے در, اس کے گھر کے راستے میں بیٹھ گئے کہ دیکھوں تو صحیح نہ کون اتنے اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے کہ نام بھی نہیں لکھتا اور ایسے وقت پہ کرتا ہے کہ جب کسی کو پتا نہ چل سکے. تو راستے میں بیٹھ گئے, گپ اندھیرا ہے, بہت تاریکی ہو گئی, سب سو گئے. اس کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ اچھا کوئی بندہ ہے جو بہت ہی ہلکے پاؤں سے چل کے آ رہا ہے. اور جب وہ اس بندہ جو ہے گھر کے قریب پہنچا تو آپ نے آواز لگائی کون ہے, تو آگے سے جواب آئی ابو بکر ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی امیر المومنین آپ ہیں, آپ اس بوڑھی کی خدمت کرتے ہیں؟ تو آپ نے عرض کی ہاں میں کرتا ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے, تو حضرت عمر نے کہا کہ امیر المومنین پیروں میں جوتے بھی نہیں ہیں, کیا وجہ؟ آپ نے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری آہٹ سے سوئے ہوئے لوگ جاگ جائیں, اس لیے پیروں میں جوتا بھی نہیں پہنا. تو کامیاب روحانی پیشوا وہ ہے جس کے متعلقین عمل بھی کرے اور عمل کو اخلاص کے ساتھ بھی کرے. اور کامیاب روحانی پیشوا وہ ہے کہ جس کے متعلقین جو ہیں وہ آگے لوگوں کو عمل پہ بھی برانگیختہ کر سکیں. اور صحابہ کرام کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کے آگے جتنے جہاں جاتے وہاں لوگوں کو عمل پہ کھڑا کر دیتے. علامہ اقبال نے فرمایا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کہ صحابہ اکرام میں سے ہر ایک مسیحا تھا، جہاں جاتا تھا اعمال کا بازار گرم ہو جاتا تھا. تو کامیاب روحانی پیشوا وہ ہے جو اپنے متعلقین کو عمل پہ بھی کھڑا کرے گا، اخلاص پہ بھی کھڑا کرے گا. اور کامیاب روحانی پیشوا وہ ہے کہ جس کے اخلاق اور شفقت کی وجہ سے جو اس کے ساتھ اس کا مرید اس کا متعلق ہے، اس کی زندگی کے آخری سانس تک اس کی محبت کم نہیں ہوگی. اور صحابہ کرام کی محبت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی، بے مثال محبت تھی، بے مثال محبت. تاریخ انسانیت میں ایسی محبت مل نہیں سکتی کہ کسی شاگرد کو اپنے استاد سے ہوگی. یہ کامیاب استاد کامیاب روحانی پیشوا ہونے کی دلیل ہے. چنانچہ ایک صحابی جنگ کے اندر بہت ساری چوٹیں کھا لی، بہت ساری چوٹیں، سانس نکلتا جا رہا ہے، خون بہت زیادہ بہ گیا ہے. دوسرے صحابی کو محسوس ہوا کہ بس اب اس کا آخری وقت ہے، تو اس کے قریب بھاگے اور جا کے اس کو جھنجھوڑا، پانی پلایا کہ میرے بھائی تیرا آخری وقت ہے، کوئی خدمت ہو مجھے بتا میں کر دوں. اس نے کہا ہاں آخری وقت ہے، دل میں ایک ہی آخری خواہش ہے کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی زیارت کر لوں. اللہ، یہ کیسی محبت ہے. کوئی آخری وقت پہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جب سارا خون بہ گیا ہوتا ہے. اب ان صحابی نے کیونکہ کہا تھا کہ میں تیری خدمت کروں گا، انہوں نے اٹھا لیا ان کو اور اٹھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے گئے. اور جیسے ہی نبی علیہ السلام کی خدمت میں وہ گئے، ایک نظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈالی اور اسی وقت ان کا دم جو ہے وہ نکل گیا. تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. تو صحابہ کرام کی محبت بے مثال محبت، ایسی محبت جس کی مثال نہیں ملتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت کی وجہ سے، آپ کے اس تعلق اور اس محبت دینے کی وجہ سے، ہر صحابی یہ سمجھتا تھا، ہر صحابی یہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہے. تو کامیاب روحانی پیشوا جو ہے، اس کی ایک سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی شفقت محبت کی وجہ سے جو متعلقین ہوتے ہیں ان کی زندگی کی آخری سانس تک یہ محبت باقی رہتی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا، بیٹی کو بلایا اور بیٹی سے بلا کے پوچھا، اب دل کے اندر یہ خواہش تھی، یہ محبت تھی کہ بیٹی سے پوچھا کہ بتا تجھے یاد ہے اللہ کے نبی کون سے دن فوت ہوئے تھے؟ میں بھی اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ میرا بھی انتقال اسی دن ہو جائے. اللہ اکبر. پھر دل میں یہ خواہش تھی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ دفنایا جائے. تو شواہد النبوت ایک کتاب ہے، اس میں یہ درج ہے یہ واقعہ. بیٹی سے آپ نے عرض کی کہ دیکھو جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک حجرے کے باہر رکھ دینا، اور اگر اندر سے اجازت مل جائے تو اندر حجرے میں دفنا دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفنا دینا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حجرے کے باہر جو ہے وہ جنازہ مبارک رکھ دیا گیا. اور کتاب میں لکھا ہے کہ دروازہ ٹوٹا اور اندر سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی حبیبی، کہ ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ داخل کر دیا جائے. چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس دروازے میں اور اس مبارک حجرے میں داخل کر دیا گیا. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو بھی کامیاب زندگی، کہ آپ کے جتنے بھی تعلق والے تھے، زندگی کی آخری سانس تک آپ سے محبت اور آپ کی اتباع کا شوق رکھتے تھے. اس لیے اللہ کے نبی کے جیسا اس کائنات میں نہ آیا تھا نہ آیا ہے. بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولی سید الاخری تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں کوئی نہیں. تو آپ کی جیسی ذات آپ کی جیسی شخصیت نہ کبھی پہلے پیدا ہوئی نہ بعد میں پیدا ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اور تحقیق اللہ کے رسول میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بہترین نمونے کی اتباع نصیب فرمائے, پوری زندگی آپ کی محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اکٹھا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. لوگوں کی طرف سے بیعت کرنے کا پیغام آیا ہے تو یہ عاجز بیعت کے کلمات پڑھا دیتا ہے. بیعت کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اپنی اصلاح ہے. اس میں رکاوٹ بنتے ہیں انسان کے گناہ. بیعت ہوتے ہوئے یہ نیت کر لیں کہ میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہا ہوں, آئندہ نیکی والی پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہا ہوں. جو لوگ پہلے سے بیعت ہیں وہ توبہ کی نیت سے یہ کلمات پڑھیں, اور جو بیعت کی نیت لے کے آئے ہیں وہ بیعت کی نیت سے یہ کلمات پڑھیں. خطبہ سن لیجیے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه, وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ بیعت ہو گئے ہیں, توبہ طائب ہو گئے ہیں. بیعت ہونے کے بعد مشائخ کچھ معمولات بتاتے ہیں, ان معمولات کو کرنے سے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے. چار چیزیں ہیں جو ہر روز کرنی ہے. ایک صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا صبح اور شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم. تیسرا قرآن پاک کی تلاوت ایک پارہ پڑھ لیں تو بہت ہی اچھا, ایک پارہ پڑھنا مشکل ہے تو آدھا پارہ بھی پڑھ سکتے ہیں. بہت ہی مصروفیت ہے تو ایک پاؤ بھی پڑھ سکتے ہیں, مگر کچھ نہ کچھ قرآن پاک ہر روز پڑھنا ہے. تو یہ تین چیزیں ہو گئی, استغفار, درود شریف اور قرآن پاک کی تلاوت, اور چوتھی چیز ہے مراقبہ. مراقبہ کہتے ہیں اپنے دل میں اللہ کو یاد کرنا, کہ ہر روز 10 منٹ کے لیے 12 منٹ کے لیے آنکھ بند کر کے سر جھکا کے بیٹھنا ہے, اور یہ سوچنا ہے کہ اللہ کی رحمت میرے دل پہ آ رہی ہے, اور میرا دل جو ہے وہ اللہ 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 کہہ رہا ہے. تو سوچنا بڑا آسان ہے, آنکھ بند کر کے سر جھکا کے ابھی سوچنا چاہیں کہ جی میں مکہ مکرمہ میں بیٹھا ہوں, آرام سے سوچ سکتے ہیں. ابھی آنکھ بند کر کے سوچنا چاہیں میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں آرام سے سوچ سکتے ہیں. اسی طرح آنکھ بند کر کے یہ سوچنا چاہیں کہ اللہ کی رحمت میرے دل پہ آ رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے, یہ بھی آرام سے سوچ سکتے ہیں. تو تھوڑے دنوں کے لیے آپ یہ معمولات کریں گے, آپ خود محسوس کریں گے کہ ہاں میرے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے, نماز بھی بہتر ہو رہی ہے, دعا بھی بہتر ہو رہی ہے, گناہ سے بچنے کا معاملہ بھی بہتر ہو رہا ہے. یہ معمولات آج پہلی مرتبہ کسی کو نہیں بتائے جا رہے, سینکڑوں سالوں سے کروڑوں مسلمانوں نے یہی معمولات کیے اور اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب پایا. آج بھی کوئی پابندی کے ساتھ ان معمولات کو کرے گا تو 100% یہ اللہ کا قرب پائے گا انشاءاللہ. ان معمولات کو پابندی سے کریں. مشائخ دو چیزیں اور بھی بتاتے ہیں, ایک فرماتے ہیں وقوف قلب بھی کریں, لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا دھیان کرنے کی کوشش کریں, اور دوسرا رابطہ شیخ رکھیں کہ جن شیخ سے بیعت کی ہے ان کو وقتاً فوقتاً اپنے حالات بتاتے رہیں. انشاءاللہ ان معمولات پر عمل کریں گے, اللہ تعالیٰ اس دل کی دنیا کو بدلیں گے, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے منور فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں.
حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح تے میں صرف دیکھ لوں ایک بار, صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے, بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کا سائے جہاں, تجلیات سے بھر گلی میں قیام ہو جائے, کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ, ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, اللہ برے دن سے محفوظ فرما, اللہ بری رات سے محفوظ فرما, میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما, اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما, اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما, میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما, اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما, میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما, اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما, اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ جگ ہسائی سے محفوظ فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا، میرے مالک ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اللہ آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما، اللہ ہمارے سینوں کو اپنی یاد سے منور فرما، اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبوب کی محبت سے منور فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ جس طرح آپ کے ذکر کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق ادا نہ کر سکے، اللہ جس طرح آپ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے، اللہ جس طرح آپ کی عبادت کا حق تھا اے اللہ وہ حق بھی ادا نہ کر سکے، اے اللہ الٹا گناہوں کا بوجھ سر پہ اکٹھا کر لیا، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما، اے اللہ جو گناہ دن میں کی انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ راتوں میں کی انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ چھپ کے کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اور اے اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اللہ جو ظاہری گناہ کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اور اے اللہ جو باطنی گناہ کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، میرے مالک ہم گناہوں کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ تیرے کمزور بندے ہیں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ تجھے مدد کے لیے پکارتے ہیں، اللہ ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے، اللہ آپ کے لیے چھڑوا دینا آسان ہے، اللہ گناہوں کی نحوست سے محفوظ فرما، اللہ گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما، اللہ طاعت کی عزت نصیب فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ اپنی رحمت سے دور نہ فرما، اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے میرے مالک ہمیں دنیا میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، اللہ کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، اللہ کبھی بھی غیروں کے رحم و کرم پہ نہ فرما، اللہ ہمیشہ اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤ نصیب فرما، میرے مالک میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیک لوگوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے بھی دلوں کو صاف فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمیں بھی نیکی پہ استقامت عطا فرما، میرے مالک ہمارے مردہ دل کو زندہ فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نگاہ فرما، اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے فضیل بن عیاض جیسے ڈاکوؤں کے سردار کو آپ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں، اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے بشر حافی جیسے شرابی کو آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں، اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے، اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اے اللہ کرم کے فیصلے فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا نزول فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اے اللہ اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ ان کی مبارک سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اللہ ان پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ بار بار ان کی مبارک روزے کی قبولیت والی حاضری نصیب فرما، اے اللہ ان کی لائے مبارک دین پر اے اللہ استقامت سے چلنے کی توفیق عطا فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا کما عملہ فرما، اے لقل قیامت کے دن اپنے محبوب کے سامنے کی شرمندگی سے محفوظ فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے سامنے کی شرمندگی سے محفوظ فرما، اللہ ان کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما، اللہ ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ نصیب فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ آج کی اس مجلس میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا لوگ مختلف علاقوں سے اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اعلان کر دو میں نے ان کی مغفرت کر دی، اے اللہ آج بھی اعلان فرما دیجئے کہ آپ نے مغفرت کر دی، اے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، میرے مالک معاف نہیں بھی کرنا اللہ پھر بھی معاف کر دیجئے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، میرے مالک سب سے بڑھ کے پریشانی یہ ہے کہ آپ ناراض ہے، اللہ اس پریشانی سے بھی محفوظ فرما، اے اللہ دور بیٹھے جو دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ ہمارے قریبی ساتھی ہے ان کے بھتیجے کا انتقال ہو گیا، اے اللہ اس نوجوان کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کے قبر کو نور سے منور فرما، میرے مالک اس پر اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت کر دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، اے اللہ ہمارے والدین کے بڑھاپے پہ رحم فرما، اللہ والدین کے بڑھاپے پہ رحم فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔